أنس رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتنسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن إلا أنه قال له أجر الشهيد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر الشهيد وعنه رضي الله تعالى عنه المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمرة وعن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا من رغب عن سنتي فليس مني وعن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا من تمسك بالسنة دخل الجنة وعن أنس رضي الله تعالى عنه من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کامل مکمل اکمل زندگی دے کر بھیجا جیسے آپ اپنی ذات میں ظاہراً بھی کامل تھے باطناً بھی کامل تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مبارک طریقہ زندگی عطا فرمایا وہ بھی کامل اکمل اور اطہر ہے ہر کمی سے پاک ہے خود آپ ہر کمی سے پاک آپ کے بارے میں آتا ہے وسیم قسیم وسیم اور قسیم ویسے تو خوبصورت کو کہتے ہیں حسین وسیم قسیم ایک ہی معنی کے ہیں لیکن اپنی اصل میں جا کر ہر لفظ کا مطلب جدا جدا ہے قسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو جتنی دفعہ دیکھو پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے حسین ہوتا ہے جو پہلی نظر میں بھا جائے اچھا لگے اور وسیم اسے کہتے ہیں جسے جتنی دفعہ دیکھو وہ پہلے سے زیادہ حسین نظر آئے تو ہمارے نبی حسین بھی تھے وسیم بھی تھے قسیم قسیم کسے کہتے ہیں جس کا حسن ایسا ہو کہ جس طرف سے دیکھو اسی طرف سے خوبصورت نظر آئے اور جس کا ہر ہر عضو الگ الگ خوبصورت نظر آئے ہم کہتے ہیں فلاں کی آنکھیں بڑی خوبصورت اس جملے کے اندر ہی یہ مطلب چھپا ہوتا ہے کہ جتنی آنکھیں خوبصورت ہیں اتنا باقی چہرہ خوبصورت نہیں ہے فلاں کے بال بڑے خوبصورت ہیں قد بڑا خوبصورت ہے قسیم اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر ہر عضو الگ الگ حسن کی انتہا پر ہو پھر اس کو جہاں سے دیکھیں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے وہ ہر طرف سے اپنے حسن کی ایک کمال پر ہو اسی طرح آپ طریقہ زندگی لائے جو وسیم بھی ہے قسیم بھی ہے حسین بھی ہے جمال بھی ہے لطافت بھی ہے نزاکت بھی ہے نام ہی بڑا خوبصورت ہے اسلام یہ نام اللہ نے کسی کو نہیں دیا یہ نام صرف ہمیں ملا ہمارے دین کو نام ملا اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام یہ ہمیں نام دیا گیا اور یہ تو ہمارے دین کا نام صلی اللہ نے ہمارا نام رکھا حضور نے فرمایا اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی اللہ نے دو ناموں میں سے میری امت کے نام کا انتخاب فرمایا سما نفسہ السلام اللہ کا نام سلام ہے اور سما امتی المسلمین اللہ نے میری امت کا نام مسلمین رکھا ہے سما نفسہ المومن اللہ کا نام مومن ہے اور سما امتی المومنین اللہ نے میری امت کا نام مومنین رکھا ہے سارے قرآن میں اللہ جب ہم سے خطاب کرتا ہے حالانکہ ہم میں اکثر نافرمان تھوڑے فرما بردار لیکن ہر جگہ ہمیں اللہ اعزاز سے بلاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اس میں ہمارے جیسے بھی ہیں جنہوں نے ایمان کی دھجیاں اڑا دیں اللہ, اور اس میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایمان کے جھنڈے گاڑ دیے, لیکن اللہ سب کو ایک ہی خطاب دیتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. تو حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک طریقہ زندگی لائے. تو یہ چند ایک احادیث اسی سے متعلق تھیں. آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, بیٹا ایک کام تو میں بتاتا ہوں. وہ کام یہ ہے کہ ہر وقت, لفظ ہے صبح شام, صبح شام مراد نہیں, ہر وقت اپنے دل کو مسلمانوں سے صاف رکھا کر. ان استطاع, اگر تو کر سکے, ان تصبح و تمسی, تیری صبح ایسی ہو تیری شام ایسی ہو, کہ لیس فی قلبک غش لاحد ففعل, تیرے دل میں کسی مسلمان کی نہ کمی ہو نہ کینہ ہو نہ بغض ہو نہ طبیعت میں تنگی ہو. اگر تو یہ کر جائے گا, اگر تو یہ کر سکتا ہے تو کر لے. پھر کہا وَذَالِكَ, ذَالِكَ اشارہ بعید ہے اور اس عمل کی عظمت پر دلالت کرنے کے لیے ہے, جیسے اللہ نے کہا ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. حالانکہ کتاب تو گود میں رکھی ہوئی, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کتاب شک و شبہ سے بالا تر, جیسے میں کہتا ہوں وہ آ رہے. تو یہ جو میرا لہجہ ہے نا, اس سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کوئی بڑا آدمی آ رہا. ذلک الکتاب, ذلک من سنتی, وہ عمل. حالانکہ یہ تو یہ یہاں مناسب تھا, وہ دلوں کو صاف رکھنے کا عمل. تو میرا بیٹا یہ میری سنت ہے, یہ میرا طریقہ ہے. تبلیغ والوں نے صرف مسواک کی سنت سمجھی ہوئی ہے, پگڑی باندھنا, مسواک کرنا, سرما لگانا, داڑھی رکھنا, بس اسی کو سنت سمجھے ہوئے ہیں. یہ سنت بھولے ہوئے ہیں, ساری امت بھولی پڑی. اپنے دل کو صاف رکھنا, کہ بیٹا یہ میرا طریقہ ہے, میری سنت ہے. جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. ذالک, بہت بڑی سنت ہے یہ, بہت بڑا عمل ہے یہ, بہت بڑا طریقہ ہے یہ. اور جو میرے اس طریقے سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ ہی جنت میں جائے گا. اب یہ کام ایسا ہے کہ اس کے کرنے کے لیے نہ کوئی پیسے کی ضرورت, نہ روپے کی ضرورت, نہ کوئی رات کے قیام کی ضرورت, نہ لمبے لمبے سفر کی ضرورت. مطلب ایک آدمی مشقتیں نہیں کر سکتا, پیدل سفر نہیں کر سکتا, رات کی تہجد نہیں پڑھ سکتا, دن کے روزے نہیں رکھ سکتا, ڈھائی گھنٹے کی تعلیم میں نہیں بیٹھ سکتا, لمبے لمبے ذکر نہیں کر سکتا. کتنا آسان کام ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, بس دل کو صاف کرو, دل میں کسی کا بغض نفرت آنے نہ دو. تو کہا یہ میری سنت, اور یہ وہ سنت ہے, جس نے اس کو اپنے اندر میں لے لیا تو سیدھا میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو آپ اپنے طریقوں میں سے کتنا خوبصورت طریقہ ہمیں سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. پھر اس کی آگے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا, جو میری سنت کو, اس سے مراد ایک سنت نہیں ہے جو میرے ذہن میں بات آتی ہے. سنتی سے مراد ایک سنت نہیں, سنتی سے مراد طریقہ زندگی ہے. کیونکہ شہادت کو اتنا سستا عمل نہیں ہے کہ خالی بیٹھ کے پانی پینے پر 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے. یہ میرا گمان ہے. سنتی سے مراد ایک سنت نہیں ہے, سنتی سے مراد پورا طریقہ زندگی ہے. جو میرے پورے طریقہ زندگی کو اپنا کے چلے گا, جب لوگ اسے چھوڑ چکے ہوں تو اس کو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. جیسے ہمارا آج کا دور ہے نا, اب اسم اللہ کے محبوب کے قریب سے چھوٹے پڑے ہیں, اور جو میں نے ابھی بتایا ہے یہ تو مجھے نظر ہی نہیں آیا کبھی, دیکھا ہی نہیں. خال خال 30 سال میں شاید 30 آدمی نظر آئے ہوں جو اپنے دل کو, اس دل کے دروازے اتنے کھلے رکھتے ہوں کہ جو آندھی آئے ایک آدھ دروازے سے گزر کر دوسرے دروازے سے پار نکل جائے, ان کا دل مسلمان سے صاف ہو. یہ کرنے کو دیکھنے کو کوئی عمل نہیں, لیکن کرنے کو پہاڑ ہٹانا آسان ہے اور دل کو صاف کرنا مشکل ہے. تو مجھے یہ خیال پڑتا ہے کہ پورا طریقہ زندگی جو اختیار کر کے چلے گا یہ اس کی لیے فضیلت, اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور میرے بھائیو, ہر طریقے اتوار ماحول میں سیکھے جاتے ہیں. ماحول اور فضا میں سیکھے جاتے ہیں. میڈیکل کالج کا ایک ماحول ہے, انجینئرنگ کالج کا ایک ماحول ہے, فوجی کالج کا ایک ماحول ہے, تجارتی کالج کا ایک ماحول ہے جس میں کہیں بزنس سکھایا جا رہا, کہیں ڈاکٹری سکھائی جا رہی, کہیں انجینئرنگ سکھائی جا رہی, کہیں زراعت سکھائی جا رہی, زرعی کالج, میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج. ایک ماحول ہوتا ہے جس میں آدمی ان طور طریقوں کو سیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھنے کے لیے جو ہمیں کالج دیا, یونیورسٹی دی, جو ماحول دیا, جو مدرسہ دیا, وہ مسجد ہے. ہمارا کوئی دفتر ہے ہی نہیں, مسجد ہی ہمارا دفتر ہے. مسجد میں ہی ہمارا مشورہ ہوتا ہے, مسجد میں ہی ہمارا سب کچھ ہوتا ہے. مسجد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اسلامی معاشرت میں, اسلامی زندگی میں. قرآن پاک میں 28 دفعہ مسجد کا تذکرہ آیا ہے, 28 دفعہ, اور اس میں 16 دفعہ تو بیت اللہ ہی کا تذکرہ ہے. اس سے میں یہ اخذ کرتا ہوں, یہ کوئی میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں, ایک استنباط ہے کہ مراکز کی جو حیثیت ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کی رونق آبادی یہ بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ اہم ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسجد کے گرد گھمایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھنے کے لیے جو ماحول ہے وہ مسجد کا ہے. یہ ہماری منڈی ہے, یہ ہمارا ایمان کا بازار ہے. بلکہ ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی, کل الناس یہدو فبائع نفسہ فموبقہا او موتقہا. یہاں بھی اس دنیا کو ایک بازار سے تشبیہ دی گئی ہے. ایک خیر کا بازار ہے, ایک شر کا بازار ہے. شر کے بازار میں جانوں کے بدلے میں ہلاکتیں خریدی جا رہی ہیں, خیر کے بازار میں جانوں کے بدلے میں جنت خریدی جا رہی ہے. تو مسجدیں خیر کی منڈیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کی آبادی اور بقا کے لیے بازار, منڈیاں, کھیت کھلیان کا ایک نظام چلایا ہے, اور صفات, اعمال اور روح کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد کا نظام چلایا ہے. منڈیاں ہر وقت آباد, بازار ہر وقت کھلے, کھیت ہر وقت لہلہا رہے. ایک فصل کٹتی ہے اور دوسری ساتھ کاشت ہو جاتی ہے. اب تو ایسی مشینیں آئی ہیں, آگے فصل کاٹ رہی ہوتی ہے, پیچھے نئی بو رہی ہوتی ہے. ایک ہی وقت میں دو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک دن کا بھی اس میں وصل نہ, اس میں وہ فصل نہ ہو, بلکہ ادھر کٹے ادھر کاشت ہو. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رنگا رنگ کے کھانے, رنگا رنگ کے مشروبات, رنگا رنگ کے کپڑے، جسم کی ضروریات ہی نہیں، خواہشات بھی اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانے پر، پورا ہونے کا سامان، رات کو 12 بجے بھی خیال آ جائے تو دستیاب ہے، 2 بجے بھی خیال آ جائے تو دستیاب ہے. اب وہ دور نہیں ہے کہ راتیں سوتی ہیں اور دن جاگتے ہیں، اب تو دن بھی جاگتے ہیں راتیں بھی جاگتی ہیں. روح کی جیسے جسم کو بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے، صرف روٹی اور پانی، خود روٹی اور پانی میں بے شمار چیزیں ہیں، سالن روٹی صرف دو چیزیں نہیں، اس میں کتنی چیزیں ملی ہوئی ہیں، ڈاکٹر زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. جس انسانی روح کو بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے، وہ مادی نہیں، وہ روحانی ہے، وہ لطیف چیزیں ہیں. اور اس کی منڈی مسجد ہے. اگر ہماری منڈیاں صرف 5 وقت کھلیں 15-15 منٹ کے لیے، تو ہزاروں لاکھوں گھروں میں چولہے بجھ جائیں گے. آدمی زیادہ وقت تھوڑا، 15 منٹ منڈی فجر میں کھلی، 15 منٹ پھر 12 بجے کھلی، 15 منٹ پھر 4 بجے کھلی، 15 منٹ پھر 6 بجے کھلی، آدھا گھنٹہ پھر رات 7:30-8 بجے کھلی، پھر بند ہو گئی. تو آپ خود سوچیں کہ چند مالداروں کے سوا باقی سب کے چولہے بجھ جائیں. سب گھروں میں چولہے جل رہے ہیں کہ منڈیاں 24 گھنٹے آباد ہیں، زمیندار کا حل ہر وقت زمین کا سینہ چیر رہا ہے، اور نہروں کا پانی ہر وقت اس کے مساموں کو تر کر رہا ہے، اور دکانوں کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، منڈیوں کی طرف ٹرکوں کے ٹرک بھاگ رہے ہیں، ویگنیں گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، صبح صبح لوگ ٹانگے بھگا رہے، ریڑیاں بھگا رہے، ویگنیں بھگا رہے، اور ادھر سے سامان اٹھا رہے، بکرے ڈیرا غازی خان سے چلتے ہیں، راتوں رات ملک لاہور پہنچتے ہیں، صبح صبح قصائی کی چھری کا شکار ہوتے ہیں، ہماری آنکھ کھلنے سے پہلے دکانوں پہ گوشت سچ چکا ہوتا ہے. یہ سارا عمل طے ہم ہے جس سے جسم کو بقا حاصل ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ مسجدیں ہماری 5 وقت چند منٹ کے لیے کھلتی ہیں، جہاں روح کا سامان ملتا، غذا ملتی، پانی ملتا، روٹی ملتی، چائے ملتی، پراٹھا ملتا، روح کے لیے جیسے جسم کی کوئی قوی غذا، کوئی کمزور غذا، کوئی بیکار غذا. تو دین میں تو کوئی بیکار ہے نہیں، ہلکی اور قوی ضرور ہے، بیکار دین میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. کیونکہ ہماری مساجد جہاں ہماری تربیت ہونی تھی، جہاں ہمیں غسل ملنا تھا، ہمیں جراب ملنی تھی، وہ بدقسمتی سے صرف 5 وقت کھلتی ہیں، پھر وہ بند ہوتی ہیں. تو جس جو روح کو ملنے کا سامان تھا وہ اب میسر نہیں، دستیاب نہیں. مسجد کا بھرپور ہو کے آباد ہونا یہ منڈیوں کی آبادی سے زیادہ ضروری، دکانوں کے کھلنے سے زیادہ ضروری ہے. کہ یہاں آ کر ہمیں جس روح کی غذا ملتی ہے، جسم کو غذا نہ ملے وہ بے جان ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ ایسے ہی کانپنے لگتا ہے. زیادہ وقت گزر جائے کھائے ہوئے تو جسم کانپنے لگتا ہے، چونکہ ہماری روحوں کو پوری غذا نہیں مل رہی، وہ لرز رہی، وہ کانپ رہی، وہ لڑکھڑا رہی. جسم قوی ہے، وہ روح کو نہ چاہنے کے باوجود ہوٹل میں لے جاتا ہے، پارکوں میں لے جاتا ہے، گانے کی محفلوں میں لے جاتا ہے، نافرمانی کی محفلوں میں لے جاتا ہے، وہاں اس کا دل لگ رہا ہے. کیونکہ روح اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ فریاد بھی نہیں کر سکتی، اس کی آہ اس کے سینے میں ہی دم توڑ کے رہ جاتی ہے. لہذا وہ اتنی کمزور ہے کہ اس کی آواز اول تو ہے نہیں، اور ہے تو اتنی کمزور ہے کہ وہ دل کے کانوں تک پہنچتی نہیں، اور ادھر کی ہو ہا اور نغمے اور رنگینیاں وہ دل میں کھب چکی، کانوں میں اتر چکی، اور دل کی ساری دنیا کو برباد کر چکی. دل اندھے ہو چکے، جیسے مغرب کے بیان میں مولانا نے تفصیل سے اس کو بیان فرمایا، دل کی آنکھوں پہ اتنا پردہ آیا، اتنی غلاظت آئی، آنکھوں میں صابن چلا جائے تو مرچیں لگ جاتی ہیں، اور آنکھوں میں سیسہ چلا جائے تو ویسی ختم. ہمارے دل کی آنکھوں میں پگھلے ہوئے سیسے پڑ گئے اللہ کی نافرمانی کے، انہیں اندر تک اس میں سوراخ کر دیے. ہم ایسی آنکھوں کے مالک ہیں جیسے مردہ کھوپڑی کی آنکھیں ہوتی ہیں جس کے اندر سوراخ ہیں یا کچھ بھی نہیں رہا, صرف پتہ بتاتا پتا چلتا کہ یہاں کبھی آنکھ ہوا کرتی تھی. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے یہ جگہیں بنائی تھیں, یہ جگہیں بنائی تھیں جہاں روحوں کو غسل ملتا, غذا ملتی, ناشتہ ملتا, کھانا ملتا, ہر چیز ملتی. یہ قوی ہوتی, توانا ہوتی, تندرست ہوتی, اور یہاں سے غذا لے کر پھر اپنے کاموں کو نکلتے, دنیا کے بھی, دین کے بھی. تو مسجد ہمارے مرکزی حیثیت رکھتی. اللہ تعالیٰ نے بھی جب سب سے پہلے دنیا بنائی, مسجد کو آباد کیا, پہلے بیت اللہ کی زمین بنائی, پھر بیت اللہ بنایا, پھر ہماری جب اللہ نے بنیاد رکھی, جب ہمیں اللہ نے پروان چڑھانا چاہا, وجود دینا چاہا, تو کہاں فلسطین کا خوبصورت خطہ, وہاں سے نکال کر ہماری اماں ہاجرہ کو بیت اللہ کا مجاور بنا دیا. پر تو یہاں رہ, اسی کے زیر سایہ یہ امت بنے گی, پروان چڑھے گی, اور اسی زندگی کو لے کر عالم میں پھرے گی. حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کو, اس کی آبادی کے لیے ایک نظام بنایا, ایک نقشہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے بھی ترغیب دی, لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. یہ میں تفسیر نہیں کرنے لگا ہوں, استنباط کرنے لگا ہوں. استنباط ہے بھائی, تفسیر نہیں ہے, استنباط ہے. یہ دلیل نہیں ہے, ایک استنباط ہے, جس سے مسجد کی ہر وقت کی آبادی کی ہمیں یہاں سے روشنی مل رہی ہے, اس آیت سے اشارہ مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہنا یہ تھا اپنے محبوب سے مسجد قباء میں نماز پڑھا تھا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ احق کو ان تصلی فی ہے, آپ اس مسجد میں نماز پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقوم فی ہے, آپ اس میں قیام کریں, آپ اس میں قیام کریں. لفظ قیام ٹھہرنے پر دلالت کرتا ہے. پھر جو لفظ فی ہے, فی ہے آگے فی ہے رجال یحبون ان یتطہروا, جو لفظ فی ہے یہ مسجد کو ایک گھر سے تشبیہ دیتا ہے, جو فی ہے یہ مسجد کو ایک گھر سے تشبیہ دیتا ہے, اور لفظ جو قیام ہے یہ ٹھہرنے پر دلالت کرتا ہے. تو گویا اس آیت سے ہمیں یہ اشارہ مل رہا ہے, مسجدوں میں آ کے اس طرح قیام کرو جیسے گھروں میں جا کے قیام کرتے ہو. جب ہم گھر چلے جائیں تو باہر نکلنے کو تو جی نہیں چاہتا نا, کوئی ملنے بھی آ جائے تو تکلیف ہوتی ہے. تو اس سے, ان الفاظ سے یہ ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جوان ہو یا بوڑھا ہو, تبلیغ والا ہو یا غیر تبلیغ والا ہو, وہ مسجد میں ایسے بیٹھے جیسے گھر میں بیٹھتا ہے. پھر کیا کہا, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس سے اور میری بات کو تقویت ملتی ہے. فیہ, اس مسجد میں کچھ لوگ ہیں, مسجد میں تو نہیں تھے, وہ تو قباء کی بستی میں تھے, قباء کی بستی کے لوگ تھے جن کی اللہ تعریف فرما رہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مسجد میں. یہاں بھی لفظ فی لا کر ان کا مسجد میں ٹھہرنا بتایا جا رہا ہے, اور رجال سے مسجد کی جماعت کو اخذ کرنے کا سامان ہمیں مل رہا ہے کہ مسجد میں ایک مجموعہ ہو, مسجد میں ایک جماعت ہو, جو مسجد میں اس طرح بیٹھے جیسے گھر میں بیٹھتے ہیں, اس طرح نہ بیٹھیں جیسے ہم آج مسجد میں بیٹھتے ہیں, بلکہ اس طرح مسجدوں میں بیٹھیں جیسے گھروں میں بیٹھا جاتا ہے, جی لگا کر, دھیان جمع کر, اور یوں جاتے ہیں کہ اب تھکن دور ہوگی, آرام کریں گے, مسجد ہمارے آرام کی جگہ بن جائے. تو اب اس کے ساتھ ایک حدیث کو جوڑ دیا جائے تو جو میں نے استنباطاً ایک بات عرض کی ہے, اس کی تائید ہے. بھائی یہ بات ٹھیک بھی ہو سکتی, غلط بھی ہو سکتی, کیونکہ یہ میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھی, اپنے ذوق پر میں یہ کہہ رہا ہوں. ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑ دیں تو پھر یہ بات مضبوط ہو جائے. ہمیں مسجدوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے بھائیو, مسجدوں میں اگر دل کی دنیا بسانی ہے, روحوں کو دھونا پاک کرنا ہے, اور مسلمانوں کے بغل سے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے تو بھائیو مسجد کے عادی بنو. ان للمسجد عن ابي هريره رضی اللہ تعالی عنہ قال ان للمسجد اوتادا الملائکه جلساؤهم ان غابوا افتقدوهم ان مرضوا عادوهم ان كانوا في حاجه اعانوهم ثم قال جليس المسجد على ثلاث خصال اخ مصطفى او كلمه حكمه او رحمه منتظره او كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ مسند احمد کی روایت صحیح روایت. آپ نے ارشاد فرمایا کچھ مسجد کے کیل ہیں کچھ مسجد کے کیل ہیں. مسجد کے نمازی کہنے کی بجائے کہہ رہے مسجد کے کیل ہیں. کیل سے تشبیہ دینے میں ایک دو باتیں بے شمار باتیں ہیں جو ابھی میں کہہ رہا ہوں اس سے متعلق. مسجد کے کچھ کیل ہیں. وہ کون کیل کیوں کہا بھائی نمازی کو کیل کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گڑے پڑے نا کیل لوہے کے, یہ گڑے پڑے ہیں. اب ان کو کہو جاؤ یہ تو نہیں جائیں گے, ان کو نکالنے کے لیے دھکے دینے پڑیں گے, ان کی پٹائی کرنی پڑے گی, نیچے سے کھدائی کرنی پڑے گی, اوپر سے پٹائی کرنی پڑے گی, تب جا کر یہ زبردستی ان کو اکھاڑیں گے نکالیں گے تب یہ نکلیں گے, ورنہ یہ نکلنے کے نہیں. مسجد کے کچھ نمازی ہیں یہ نہیں کہا, مسجد کے کچھ کیل ہیں. کیل ان للمسجد اوتادا, پھر خبر کو پہلے لا کر بتایا ہے ہی مسجد کے اور کسی کے ہیں ہی نہیں, ہیں ہی مسجد والے, بازار والے نہیں, تجارت والے نہیں, کھیتی باڑی والے نہیں, ہیں ہی مسجد والے. اوتاد کیل گڑ گئے. کیا مطلب؟ کچھ لوگ مسجد میں ایسے ہیں جب وہ آتے ہیں تو نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے, جانے کا نام ہی نہیں لیتے, ایسا بیٹھتے ہیں جس سے کیل گڑ گیا, اس طرح جم جاتے ہیں جس سے کیل جم گیا. اب کیل کو نہیں کہ چھوٹا کیل نکالنا تو پھر وہ پلاس لانی پڑے گی, وہ کھینچ کھانچ کھانچ کے تب اس کو نکالیں گے. یہ تب نکلتے ہیں جب بیوی کی پلاس پیچھے سے آتی ہے, آپ ہی صحیح, جب وہ بچے کی پلاس پیچھے سے آ گیا بھائی آپ ہی جا کیا ہو گیا. یہ ویسے نکلنے کا نام نہیں لیتے. بیوی کی پلاس پڑتی ہے پھر بادل ناخواستہ اٹھتے ہیں, ڈیوٹی کی پلاس پڑتی ہے کوئی ضروری کام کی پلاس میں کھینچا تانا بھگڑا دیا دھکا لگایا تب یہ لڑکھڑاتا ہوا بادل ناخواستہ مسجد سے باہر گیا, ورنہ یہ جو آیا تھا نا اس کا جانے کا ارادہ کوئی نہیں تھا. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اتنے عظیم ہو جاتے ہیں, ان کے دل ایسے پاک ہو جاتے ہیں, ایسے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں کہ کیا بنتا ان کا الملائکۃ جلساؤہم الملائکۃ جلساؤہم. یہاں بھی بڑی خوبصورت بات بن گئی. ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی بڑوں کی صحبت میں بیٹھو, پرانوں ایسے علماء اہل اللہ پرانے یہ افضل لوگ ہیں, ہم چھوٹے ہیں, ہمیں ان کی صحبت میں بیٹھ کے استفادہ کرنا ہے. یہ جو لفظ آ رہا ہے الملائکۃ جلساؤہم یہ یہاں عجیب مطلب دے رہا ہے کہ یہ جو مسجد کے کھونٹے ہیں یہ اتنے بڑے لوگ ہیں, اتنے بڑے لوگ ہیں کہ فرشتوں جیسے معصوم بھی ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. ورنہ لفظ یوں ہوتا ہم جلساء الملائکہ, ہم جلساء الملائکہ, یہ لوگ مسجد, یہ لوگ فرشتوں کے ہم نشین ہوتے ہیں, یہ لوگ فرشتوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحبت میں فرشتے بیٹھتے ہیں. معلوم ہوا ان کے دل وہ دل ہیں جو کینہ سے پاک, بغض سے پاک, ہمارا حال تو یہ ہے ذرا کسی کی رائے پسند نہیں آئی دوسرے سے دل کھٹا ہو گیا. دل بڑے چڑیا جیسے دل لیے کرتے ہیں ہم, وسعت ظرف ختم ہو گئی, وسعت ظرف ختم ہو گئی. محبت فرض, محبت تو فرض, اور یہ ہماری ترتیب ساری استنباط ہے, ہماری ساری ترتیب, ہمارے سارے اصول یہ استنباطی چیزیں ہیں, محکمات نہیں. محبت کرنا فرض ہے تو ہم محکم کو توڑ دیتے ہیں, مستنبط کے پیچھے محکم کو توڑ دیتے ہیں, حالانکہ محبت کو کسی حال میں بھی چھوڑنا اس کی گنجائش نہیں, سوائے اس کے کہ البغض للہ, بغض تو اللہ کے لیے ہے. یہ ایسے پاکیزہ لوگ ہیں, فرشتے ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, اور ان کی کیا بڑائی ہے بھائی. تو ان کا اور عام نمازیوں کا فرق ہو گیا تو معلوم ہوا پانچ وقت کی نماز کے علاوہ بھی مسجد میں بیٹھنے کے کچھ کام ہیں. تبھی تو کیل بن کے بیٹھے ہیں. اب ہم سب نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں, سر نمازوں کے اوقات مقرر ہیں, پانچ منٹ پہلے آیا اور چل بھائی, ادھر سلام پھیرا ادھر نماز کھڑی ہو گئی, سنتیں پڑھی سلام پھیرا نماز کھڑی ہو گئی, پھر جوتا ہاتھ میں اور بھاگم بھاگ. اور اوتاد کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں بیٹھنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک ان کی عظمت یہ ہے کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہیں, دوسری عظمت ان کی کیا ہے, ان غابو اس کا کبھی نہ آئیں تو اس مسجد کے فرشتے ان سے اداس ہو جاتے. حالانکہ فرشتے تو دیکھو تاثر تو ہماری صفت ہے, کیونکہ ہم نفس سے مرکب ہیں, ہمارے اندر نفس ہے اور آگ پانی مٹی ہوا سے بنے ہوئے ہیں, تو ہمارے اندر تاثر پیدا ہوتا ہے. ملائکہ تو نور ہیں, نور میں کیا تاثر, لیکن یہ ایسے مقدس لوگ ہیں کہ فرشتے بھی ان سے اداس ہو جاتے. اب بھائی وہ تو آئے نہیں, کیا بات ہے, تو وہ کہتے ہیں جاؤ پتہ تو کرو آ کیوں نہیں رہا. ان غابوا استفقدوهم, پتہ کرو گے کیوں نہیں آ رہے. اب ان کے گھر کے لیے پوری جماعت جا رہی, یہ لفظ سے معلوم ہو رہا ہے, کوئی حدیث میں نہیں آ رہا کہ جماعت جا رہی, کیونکہ لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جماعت جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے ایک جماعت گئی. انہوں نے آ کر بتایا, ارے آپ کو نہیں پتا تھا, نہیں کہ وہ تو بیمار پڑے, تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو پھر چلو ان مربو آدو ہم, چلو ان کی عیادت کریں, تو سارے مسجد کے فرشتے ان کی عیادت کو ان کے گھر آتے ہیں, چاہے اس کو پوچھنے کے لیے اس کا سگا بھائی نہ آ رہا ہو, پڑوسی نہ آ رہا ہو, لیکن اس کی مسجد کے سارے فرشتے اس کی عیادت کو آ رہے ہیں. معاویہ بن معاویہ لیسی رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے مدینے میں, حضور تھے تبوک میں, سورج نکلا چمکتا ہوا, جبریل اترے, آپ نے کہا جبریل آج سورج میں چمک پڑی ہے, انہوں نے کہا یہ سورج کی چمک نہیں ہے, آج آپ کے ساتھی معاویہ بن معاویہ لیسی انتقال کر گئے, ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کی دو صفیں پوری اتاری گئی ہیں, یہ سارا نور اس کا ہے, اور جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. کہا میں کیسے پڑھوں, میں تبوک وہ مدینے کا میں انتظام کرتا ہوں, زمین کو کھینچا اور جنازہ سامنے رکھ دیا. آپ نے تبوک میں معاویہ بن معاویہ لیسی کا جنازہ پڑھایا. یہ نہیں کہ صرف ان کی زندگی میں بھی فرشتے ساتھ, بیمار ہو جائیں تو ساتھ, مر جائیں تو ساتھ. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی میت پڑی تھی کمرے میں, کمرہ خالی تھا. جب آپ کمرے میں داخل ہوئے, آپ کمرے میں اس طرح داخل ہوئے جیسے اس مجمع کو کوئی آدمی ادھر سے یوں میری طرف آنا شروع کرے تو اس کا کیا حال ہوگا, وہ سیدھا تو نہیں آ سکتا, وہ کس طرح زگ زیگ بناتا ہوا آئے گا اور کس طرح قدموں کو الٹتا پلٹتا ہوا مجھ تک پہنچے گا. تو آپ ساتھ کی چارپائی تک اس طرح پہنچے کہ الٹ قدموں کو یوں اٹھاتے پلٹاتے الٹاتے پہنچ کر اور ساتھ کے سرحانے ایسے سپڑ کے بیٹھ گئے. تو صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ آدمی تو کوئی نظر نہیں آ رہا, تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیسے بیٹھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کمرے میں اتنے فرشتے ہیں کہ دل دھرنے کی جگہ کوئی نہیں. اور ابھی ایک فرشتے نے اپنے پر کو سمیٹا اور میرے بیٹھنے کی جگہ نکالی ہے. تو بھائی یہ جو مسجد کے کھونٹے ہیں جب یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کا حال پوچھتے ہیں. اب ہم بازار کے کھونٹے بنے پڑے, انٹرنیٹ کے کھونٹے بنے پڑے, تو ان کی روحوں پہ کیا ہی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا. اور ایسے ہی بیٹھے ہوئے فضول گپے مار رہے ہیں, رات 12 بجے تک جاگ رہے ہیں, کوئی کام نہیں, صرف باتیں. ارے بھائیو جیسے یہ دھواں, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پلوشن ہے اور یہ دھواں ہے, پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں, گلے خراب ہو رہے ہیں, یہ گناہوں کی بھی ایک پلوشن ہے جو روحوں کو خراب کر رہی ہے, گندا کر رہی ہے, سیاہ کر رہی ہے. تیسری فضیلت کیا ہے؟ ان کانو فی حاجت اعانوہم. اور بھائی پتا کرو وہ کیوں نہیں آ رہے. وہ جی وہ تو ان کو تو بےچارے وہ کام ایسا پڑ گیا کہ اس میں پھنس گئے, وہ تو کام میں پھنس گئے. اچھا اللہ کے بندو چلو ان کی مدد کرو. تو پوری فرشتوں کی جماعت یا دو یا ایک یا پتہ نہیں کتنے ہی ہو, یہ تو نہیں, اور جو سیخا جمع کا ہے تو لگتا ہے سارے ہی جاتے ہوں گے. ان کانو فی حاجت اعانوہم, سارے فرشتے جا کر اس کے کام میں مدد کرتے ہیں تاکہ یہ فارغ ہو کر پھر آ کر بیٹھے اور پھر یہ میر مجلس بنے اور مجلس پھر اس سے گرم ہو. ہمیں مسجدوں کے شوق لگ جائیں, پھر یہ مسجد کا آنا, مسجد میں بیٹھنا, آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم یہ مٹی گارے کی جگہ میں آ کے بیٹھ جائیں؟ بہت عرصہ پہلے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اور آج مجھے یاد آئی, میں نے ایک جگہ پہلے بھی بیان کیا, پھر بیان کروں, روح المعانی میں ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ساری زمین ٹوٹ پھوٹ جائے گی, لیکن جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہاں وہاں کی زمین اکھڑ جائے گی. ابھی ابراہیم مسجد ماشاءاللہ کتنی بڑی ہے, شاہی مسجد کتنی بڑی ہے, لال قلعہ اور دلی والی مسجد کتنی بڑی ہے, ایسے ہی مسجد فیصل ہے, مسجد نبوی ہے, یہ کتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں, یہ زمین ان کی اکھڑ جائے گی, برف سے ہوا میں اٹھ جائے گی, نیچے زمین میں توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی, یہ زمین اوپر آ جائے گی. پھر آسٹریلیا سے لے کر امریکہ سے لے کر افریقہ سے لے کر برازیل سے لے کر جاپان سے لے کر جاوا, سماٹرا, انڈونیشیا, ملائیشیا سے لے کر بیت اللہ تک جتنی مسجدیں ہیں سب ہوا میں اڑتی ہوئی بیت اللہ پہنچیں گی. سب جب یہ ساری مسجدوں کی زمینیں بیت اللہ پہنچ جائیں گی تو اگر اللہ بیت اللہ کی زمین اور ان ساری مسجدوں کی زمینوں کو اٹھا کر جنت میں اتار کر جنت کا حصہ بنا دے. تو ہم ابھی ابراہیم مسجد میں نہیں بیٹھے, ہم جنت میں بیٹھے ہیں. اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو بھائی مسجدوں میں آنا کتنا آسان ہو. پھر جو مسجد میں آتا ہے پھر اس مسجد کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک حدیث قدسی, بیوتی فی الارض المساجد, تمہیں پتہ بھی ہے میرا پریزیڈنٹ ہاؤس کیا ہے دنیا میں, ایوان صدر پتہ ہے میرے بندو, میرا ایوان صدر تمہیں پتہ بھی ہے کہ مسجد میرا ایوان صدر ہے دنیا میں, مسجد میرا گھر دنیا میں, مسجدیں میرے گھر. آپ میرے گھر میں آ کے صفائی شروع کر دیں, آبادی شروع کر دیں, مجھے کتنی خوشی ہوگی نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں امارہا زوارہا, جو میری مسجدوں میں آتے ہیں وہی ہیں اس کے آباد کرنے والے, وہی ہیں اس کے آباد کرنے والے. ان آباد کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ فطوبہ لمن تطہر فی بیتہ ثم زارنی, جاؤ جاؤ جو مسجد کو آ رہا ہے. اب ہم مسجد کیوں آتے ہیں؟ نماز پڑھنے, گشت کرنے, تعلیم کرنے, مشورہ کرنے, جماعت نکالنے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے گھر سے وضو کیا اور پھر وہ چلا مسجد کی طرف, اس کو اللہ تعبیر یوں دے رہا ہے, ثم زارنی, توبہ ہے اس کے لیے جس نے گھر سے وضو کیا پھر میری زیارت کو آنے لگا. ثم زارنی, او ہو ایک مطلب ابھی سمجھ میں آیا میرے رب کی قسم. پھر اس نے آ کر میری زیارت کی. زیارت جو تھی نا زیارت, ملاقات اور زیارت میں فرق ہے. ملاقات تو پردے کے پیچھے بھی ہے, پردے کے پیچھے بھی ہے, کمرے کے اندر میں باہر. آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک. میں کیا, میرا کیا حال ہے؟ ٹھیک. اس کو کہتے ہیں ملاقات. زیارت کسے کہتے ہیں؟ جب آمنے سامنے ہو, جب آمنا سامنا ہو, ایک دوسرے کے ہم نشین ہوں, ہم جلیس ہوں, اس کو کہتے ہیں زیارت. مبارک ہو اس شخص کو جس نے گھر سے وضو کیا, پھر میری آ کے زیارت کر لی. ثم زارنی, میری زیارت کو نہیں آیا, کہ میری زیارت کر لی. مسجد میں آنا اللہ کی زیارت کرنا. اے میرے بھائیو, کوئی ہمیں صدر تو بڑی بات ہے, کوئی تھانے دار ہی بلا لے نا تو ہم کہتے کتنے جا رہے. تھانے دار نے بلایا جا رہا ہے, کہاں جا رہے ہو؟ مجھے وہ صدر صاحب نے بلایا, گورنر صاحب نے بلایا جا رہا ہوں, گورنر صاحب نے بلایا جا رہا ہوں. ایک وہ ادھر ذمہ دار تھا, تو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا, اس سے وہ مل کے آیا, وہ بات چیت ہوئی. جب واپس آیا لوگ بات کریں تو منہ ادھر کر لیں, منہ ادھر کر لیں. اور تین ہویا کہ اس منہ نال میں بھٹو نال گلا کی, تھوڑے نال کیوں میں کروں؟ تو کیا کہنے اس شخص کے جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں آ کے اللہ سے مل گیا, ثم زارنی, اللہ کی زیارت کر گیا. واہ 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 واہ, کیا اونچی شان ہے اس کی. فحق علی المزور ان یکرم زائرہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم بھی تو اپنے مہمان کا اکرام کرتے ہو. جو مسجد میں آتا ہے نا, میرے بھی ذمہ ہے میں اس کی عزت کروں, اکرام کروں. ایک اکرام تو نقد بتا دیا کہ میری اس کی زیارت ہوگی, ملاقات نہیں زیارت ہو گئی. زیارت مسجد میں کیا آیا ہوا, بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. دل تو اللہ کا عرش ہے, جس کی نظریں حرام دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں اسے اللہ اپنی ذات دکھا دیتا ہے. جس کے کان حرام سننا چھوڑ دیتے ہیں اللہ اسے کائنات میں بکھرے ہوئے اپنے نغمے سنا دیتا ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ آنکھیں حرام پر ٹک گئیں, کان حرام پر ٹک گئے. توبہ, توبہ کس کو؟ جو مسجد کو گیا. توبہ کیا چیز ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ بابا توبہ, یہ اس حدیث میں نہیں, ایک اور حدیث سے جوڑ کر, یا رسول اللہ توبہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ جنت کا ایک درخت ہے, اس کا تنا سونے کا, اوپر جواہرات کا. اتنا چوڑا کتنا ہے؟ آپ نے کہا لذر تحل تجد عن من ابلک, اپنے اونٹ پانچ سالہ جوان اونٹ پہ بیٹھ جا اور اس کو تنے کے گرد بھاگانا شروع کر. وہ بھاگتا 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 جوان, جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے موت اور موت سے فنا, یہ ساری گھاٹیاں وہ طے کر جائے گا, لیکن اس درخت کے تنے کے گرد چکر نہیں کاٹ سکتا. وہ دوڑتے 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 حتیٰ تک پتا کرکو تو ہرما, بوڑھا ہو کے اس کی ہڈیاں گر جائیں گی, مر جائے گا, لیکن اس کے گرد چکر نہیں کاٹ سکتا. اس کی جڑ میں سے ایک چشمہ نکلتا ہے جس کا نام ہے سلسبیل, عینن فیہا تسمی سلسبیلا. دوسرا چشمہ نکلتا ہے اس کا نام ہے رحیق, یسقون من رحیق. تیسرا چشمہ نکلتا ہے اس کا نام ہے تسنیم, ومزاجہ من تسنیم. یہ وہ شرابیں ہیں جن کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا کے آسمان پر بیٹھ جائے, آسمان پر, اور انگلی کو نیچے کر دے تو سارا جہان معطر ہو جائے گا. بھائی جس نے توبہ لینا ہو مسجد کا کیل بن جائے. بتایا تبلیغ میں جو کہہ رہے ہیں مسجدوں میں بیٹھو مسجدوں میں بیٹھو, تو کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ تبلیغ والوں کا تقاضا نہیں ہے, بات اوپر سے آ رہی ہے.
اب مسجد میں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ تو جو اگلے تین لفظ ہیں اس سے چند باتیں اخذ ہو رہی. اخرج جلیس المسجد علی ثلاث خصال. مسجد میں بیٹھنے والا تین طرح کا، کلمۃ اخ مستطاب سیکھنے والا بھائی، کلمۃ حکمت ایمان یقین حکمت ترغیب کی باتیں، رحمت منتظرہ رحمت کے انتظار میں، رحمت کے انتظار میں پہلا عمل بتا رہا ہے سیکھنے کے حلقے قائم ہوں، دوسرا لفظ بتا رہا ہے ترغیب ایمانیات کی دعوت کے حلقے قائم ہوں، تیسرا لفظ بتا رہا ہے بتا نہیں رہا مطلب اس سے میں اخذ کر رہا ہوں، اللہ کرے میرا اخذ کرنا ٹھیک ہو، مہک ضرور ہے اس سب میں اس معنی کی جو میں بتا رہا ہوں. تیسرے لفظ سے یہ نکل رہا ہے کہ تنہائیوں میں بیٹھا ذکر میں مشغول ہے، دعا میں مشغول ہے، تلاوت میں مشغول ہے، سجدوں میں مشغول ہے، رونے دھونے میں مشغول ہے، انفرادی ذکر و تلاوت دعا رونا دھونا، اجتماعی طور پر بیٹھ کر ایمان یقین کے تذکرے کرنا جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں، یا سیکھنے سکھانے کی فضاؤں کے حلقے بنانا، اس سے مسجد آباد، منڈی گرم، شباب پر اب جیسا گاہک آئے گا اسے سودا ملے گا. کیا کریں منڈی بند ہے تو سودا کہاں سے ملے؟ اخن مصطفیٰ جس کو سکھایا جا رہا ہو، پہلے تو اللہ نے ہمیں کر کے بتلا کہ یوں سیکھنا سکھانے کا عمل ہوتا ہے، تو پہلے تو اللہ نے کر کے دکھایا. کیسے کر کے دکھایا؟ جبریل کو بھیج دیا انسانی شکل میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک آدمی سامنے آیا، شدید الضیاف الثياب، کپڑے بڑے اجلے، شدید السواد الشعر، بال بڑے کالے، لا یعرفه منا احد، لا یرا علیہ اثر السفر. یہ دو باتیں حیرت کی ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے جو کپڑے تھے وہ تو بتاتے تھے کہ یہ آدمی یہیں گھر سے اٹھ کے آ رہا ہے، چکن پر گردا نہ مٹی نہ میلے. اگر یہ مدینے سے اٹھ کے آ رہا ہے تو ہم تو اسے پہچانتے، لیکن ہم میں لا یعرفه منا احد، ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا.